السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی، پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر مارٹن کروسس۔ میڈیا ویب 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے ہماری براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری اردو ویب سائٹ یعنی urduvoa.com، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں: کوئٹہ میں دھماکے کے بعد صورتحال، سوال اور تجزیے، امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی سانحہ کوئٹہ پر مذمت، پاکستان میں رہائش پذیر افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے کام میں تیزی، کابل میں دو اساتذہ کے اغوا کے بعد یونیورسٹی میں کام معطل ہونے کے بعد بدھ سے دوبارہ شروع ہونے کی اطلاعات۔ امریکہ اور مشرق وسطی میں ہم بات کریں گے امریکی سیاسی منظر نامے پر، شام کے شہر حلب میں لڑائی کی شدت، ترکی کا امریکہ سے گولن کی حوالگی کا مطالبہ اور روس اور ترک صدور کی ملاقات۔ ہمارے ساتھ ہمارے ممتاز تجزیہ کار بھی موجود ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں لندن سے شمع جنیجو اور یہاں امریکہ سے احتشام نظامی کے ساتھ۔ پاکستان کے جنوب مغربی شہر کوئٹہ میں پیر کی صبح ہونے والے بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہونے والوں کی اکثریت اب بھی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہے، جہاں بعض کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دھماکے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے الگ ہونے والے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ انتہا پسندی کی انسداد کی نئی پالیسی کا اعلان کرنے کی خواہاں ہے، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پیر کے روز کوئٹہ میں ہونے والے بم حملے سے پتہ چلتا ہے کہ خون ریزی کو روکنے کے حوالے سے پاکستان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ وڈرو ولسن سینٹر میں مائیکل کوگلمن ایک سینئر تحقیق کار ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی نئی پالیسی پاکستان کے لیے اچھی بات ہوگی، لیکن انہیں ڈر ہے کہ یہ صرف لیپا پوتی ہی نہ ہو جو اس وسیع مسئلے کا احاطہ نہ کر پائے۔ کوگلمن نے یہ بھی کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستان سارے قسم کی دہشت گردی اور ہر طرح کے دہشت گرد گروپوں کے خلاف اقدام کرنے سے انکار کرتا رہے گا۔ جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستان کا قومی ادارہ انسداد دہشت گردی سے متعلق ساری حکمت عملی تجویز کرتا ہے اور اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، وہ ملک میں انسداد دہشت گردی کی نئی قومی پالیسی کو تشکیل دے رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا، لندن سے شمع جنیجو اور یہاں امریکہ سے احتشام نظامی۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام
بہجت۔ شمع، جب بھی کوئی ایسا بڑا ہلا دینے والا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم نئی حکمت عملی کی بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اب تک ترتیب دی گئی حکمت عملی یا پھر نیشنل ایکشن پلان جو کہ بہت دن پہلے بنایا گیا تھا، اس کے نتائج مؤثر طور پر سامنے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے بہجت، ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی ضرب عضب کو، میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سارے پروگرامز میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں کہ یہ 50% لوگ چاہے کہیں کہ 80% کامیاب ہوا ہے یا آلموسٹ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ 50% کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کا جہاں جہاں پر وہ پہنچ سکتے تھے یا ایکسس تھا ان کا صفایا کر دیا ہے، لیکن 50% جو ناکامی ہے یا یہ میں کہوں کہ ان کی پالیسی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ایک رواج ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل ایلیٹ کا نام آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم سے کوئی بات ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ملکی مفاد سے زیادہ سیاسی مفاد دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھر یہ ہے کہ ایجنسیز یا فورسز یا جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں وہ تھوڑا سا بیک آف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پھل پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت جو بھی کوئٹہ میں یہ جو ہوا ہے، یہ اگزیکٹلی ویسا ہی واقعہ ہوا ہے جس طرح 8 اگست 2013 میں ہوا تھا، سیم اسٹریٹجی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک ڈی ایس پی کو شہید کر دیا گیا، اس کی جب نماز جنازہ ہونے لگی تو پھر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا جس میں ڈی آئی جی کوئٹہ بھی شہید ہو گئے۔ کل بھی اگزیکٹلی یہ ہوا کہ ٹارگیٹ کلنگ ہوئی، جب بہت بڑی تعداد وکلا کی پہنچی تو وہاں پر بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کہاں تھی، کیونکہ ہم نے جو ارلی فوٹیج دیکھی ہیں بلاسٹ سے جسٹ پہلے کی، تو وہاں پر اتنی سیکیورٹی نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو پلانرز ہیں، جو سیکیورٹی انالسٹس ہیں، وہ پچھلی چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھتے. وہ جگاڑ کا ایک لفظ پاکستان میں یوز ہوتا ہے. میں جو بھی پالیسیز دیکھتی ہوں یا آپریشن میں جو بھی دیکھ رہی ہوں، وہاں پر یہ ہے کہ اسپیشلی اگر پولیس کی بات کی جائے تو جگاڑ پر کام چل رہا ہے. جب تک یہ جگاڑ پر کام چلے گا تب تک یہ ہمیں نہیں ہو سکے گی اس میں کسی بھی قسم کی کامیابی، چاہے کتنی بھی نئی پالیسیز بنے.
شکریہ شمع، ہمارے ساتھ رہیے گا. اب احتشام نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں. واشنگٹن میں پینٹاگون نے پاکستان کو $30 کروڑ مالیت کی فوجی امداد کو روک دیا، چونکہ پاکستان نے حقانی دہشت گرد نیٹورک کے خلاف ناکافی اقدام کیا. لیزا کرٹس ہیں واشنگٹن میں قائم ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی سینئر تحقیق کار. وہ وائس آف امریکہ کو سے انہوں نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس نے یہ بتایا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے حقانی جیسے نیٹورک گروپوں کی حمایت جاری رکھنے پر ناخوش ہے جو افغانستان میں افغان اور امریکی افواج کے خلاف لڑتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ F-16 طیاروں کے لیے امریکی حکومت کی فنڈنگ رک گئی. کرٹس نے یہ بھی کہا کہ اب اور تبدیلی آئے گی، مایوسی بڑھے گی جو کوئی بھی اگلا امریکی صدر ہوگا. امکان یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ سخت پالیسی روا رکھی جائے گی جب تک کہ طالبان کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو مزید تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. احتشام صاحب، آپ یہاں پر مقیم ہیں، آپ کی یہاں کے سیاسی امور پر بھی گہری نظر ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جبکہ پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے ایک انتہائی مشکل مرحلے سے گزرا ہے، اسے امریکہ جیسے حلیفوں کے سامنے، جو دہشت گردی میں اس کو اپنا حلیف کہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف کس نوعیت کے اقدامات اٹھاتے ہوئے اپنے موقف کو واضح کرنا ہوگا؟
بہجت، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے اور دوسرے کئی پروگراموں میں، کہ یہاں پہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ امریکہ کو اور دوسرے یہاں کے تجزیہ کار کو پاکستان پہ شک ہے کہ وہ ناکافی اقدامات کر رہا ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے. اس میں مثال حقانی نیٹ ورک کی بھی ہے. امریکہ کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کا سد باب کرے اور ان کے خلاف آپریشن کرے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کر کوئی پالیسی نہیں اپناتا. وہ ڈپلومیسی کی کا موقف اختیار کرتا ہے، اور یقیناً سیاست میں ڈپلومیسی ہوتی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ آپ کو ایک براہ راست اقدام کرنا پڑتا ہے اور کھل کر سامنے آنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جانب یہ دیکھا گیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں ان کے جو اقدامات ہیں وہ مشکوک تو نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یہی حقانی نیٹ ورک ہے جس نے طالبان کی حمایت بھی کی تھی، اور طالبان کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی منفی کاروائیاں کی ہیں. اور اب اصل میں پاکستان جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کو مبینہ طور پر کشمیر کے لیے استعمال کرتا آیا ہے، اور وہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. جبکہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ طالبان اور دوسری دہشت گرد تنظیموں حقانی نیٹ ورک کے بارے میں تبدیل ہو چکی ہے، حالانکہ یہ لوگ بھی سب دونوں مل کر ان گروپس کو استعمال کرتے تھے جب یہ روس کا معاملہ تھا افغانستان میں، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے.
اور اس لیے پاکستان کو کھل کر اور براہ راست دہشت گردوں سے بلا تفریق ان کے خلاف مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بنانا ہوگی، اور اس طرح اپنے موقف کو دنیا پر اور امریکہ پر واضح کر سکتا ہے.
ابھی حالی میں یہاں پہ محکمہ خارجہ جو امریکہ کا ہے، اس نے واضح طور پر پاکستان کے بارے میں کہا ہے، یہ اشارہ دیا ہے قانونی نیٹ ورک کے بارے میں ہی، کہ پاکستان کو ان دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے خلاف کھل کر کارروائی کرنی ہوگی جو اس کے پڑوسی ممالک کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں.
جی ہاں، اس پر ہم بات کر چکے نظامی صاحب اپنے گزشتہ پروگراموں میں، اس بارے میں ہم نے کافی بات بھی کی. تو چلیے کوئٹہ ہی کی طرف ہم بات کرتے ہیں دوبارہ، کہ وکلا کو حتب بنا کر کیے جانے والے کوئٹہ کی اسمبلی کے بارے میں سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے صدر علی ظفر سے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے بات کی ہے. صورتحال کے تناظر میں حکمت عملی کے بارے میں بات کرتے ہوئے علی ظفر نے کہا،
وقت کی ضرورت، جی دو ضرورتیں ہیں اس وقت، ایک یونٹی اور دوسری فیتھ. یہ جو دو ہم ضروریات پوری کریں، ایکشن پلان بڑا سمپل ہے، ہم نے سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینی ہے سب سے پہلے سافٹ ٹارگیٹس کو، اس کے بعد ہم نے سپورٹ کرنا ہے یہ جو کومبنگ آپریشن شروع ہوا ہے، اور نمبر تین ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان تھا صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں سارا سکسیزفل ہوں گے.
انہوں نے کہا کہ سب سیاسی جماعتوں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گردوں سے نمٹنا ہوگا، اور وکلا تنظیمیں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گی کہ سیاسی جماعتیں اس راہ سے نہ ہٹیں.
کل کے واقعے کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی فرنٹ پہ آ گئی ہیں. ان میں اب یہ کم از کم اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں رہا کہ نیشنل الیکشن پلان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. ان میں یہ بھی نہیں رہا ہے ڈفرینس کہ یہ جو سافٹ ٹارگیٹس ہیں ان کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے, ان کو کس طرح ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. ان میں یہ بھی ڈفرینس نہیں رہا کہ ہم یہ کومبنگ آپریشن جو ہے اس کو ہم آگے چلائیں گے اور اس میں ہم کوئی ہرڈلز نہیں کریٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری اب آ گئی ہے فورس وکلا کی. ہم انشور کریں گے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اب فضول پولیٹیکل ڈبیٹ نہ کریں. یس, فنڈامنٹل ایشوز پہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے کیونکہ نیشن اس طرح ہی بڑھتی ہے, لیکن پیٹی ایشوز پہ, پولیٹیکل گیم سکورنگ, پوائنٹ سکورنگ پہ ہم اب اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اب ہمارے اوپر حملہ ہوا ہوا ہے, ہر فرد پہ حملہ ہوا ہوا ہے, جان و مال جو لوگوں کی ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہوا ہے. اس لیے اب ہم اس پہ برداشت نہیں کریں گے کہ اب ڈیویٹ کریں.
ابھی آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق کی سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے صدر علی ظفر کے ساتھ بات چیت سن رہے تھے. تو اس کے بارے میں ایک کوئک کامنٹ ہم لیں گے احتشام نظامی صاحب سے, جس کے بعد شمع جنیجو سے ہم بات کریں گے ایک اور سوال کے بارے میں, اور پھر ہماری سیگمنٹ کا وقت چونکہ ختم ہوتا ہے, محدود ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا نظامی صاحب, اب علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ یونٹی اور فیتھ کی بہت ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر جہاں پر کافی تقسیم اور اختلاف رائے نظر آتی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے کوشش کی جائے گی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ یونٹی اور اس یونٹی اور فیتھ کو قائم کیا جا سکے جو کہ سرکاری سطح پر منشا کو بہتر طور پر سامنے لائے اور قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے لیے بھی پوری قوت کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ ہو سکے؟
اصل میں بہجت, بالکل علی ظفر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یونٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے اس کی ہمیشہ چندان ضرورت رہتی ہے, اور اس کے بغیر کوئی قوم یا کوئی ملک آگے نہیں بڑھ پاتا ترقی کی راہ پر. اور اب ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا مخصوص ایجنڈا لے کر کام کرتی ہیں, اور حالات کچھ بھی ہوں ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ سب سے بڑا منفی پہلو ہے پاکستان کی سیاست کا. اور دوسرا جو منفی پہلو ہے میری نظر میں, کہ خاص کر ایسے میں کہ جب ملک ایک جنگ کی شکل میں ہو, جنگ کے میدان میں ہو, وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ سول جو پولیٹیشین ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور آپ کی عسکری قوت دونوں ایک پیج پر نہیں ہوتے, اور دونوں ہی اپنی اپنی ایک الگ پالیسی چلاتے ہیں اور اس کو منفی انداز سے اس کو اپنے گول کو اچیو کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سیاست میں خلا پیدا ہوتا ہے اور آپ کا جو منزل ہے, جو آپ کا گول ہے, وہ اچیو نہیں ہو پاتا. اور آج یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دہشت گردی کا اور تشدد کا جو سب سے بڑا شکار ہے پاکستان ہے. آپ پشاور کو دیکھ لیجیے, آپ ابھی جو کوئٹہ میں ہوا ہے اس کو دیکھ لیجیے, آخر کون دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں؟ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں کیوں ناکام ہے, حکمت عملی میں کیوں ناکام ہے, اپنا موقف دنیا کو کیوں نہیں بتا پاتا, یہ کیوں نہیں بتا پاتا کہ ہندوستان اس کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے, یا ہندوستان کے ساتھ کس طرح بائی لیٹرل ڈائلگ ہونی چاہیے, اور ہندوستان کو بھی پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی اس خطے میں روک تھام کرنی چاہیے. پاکستان اس میں ناکام رہا ہے ہمیشہ, اور اپنا موقف
بہتر طور پر نہیں سمجھا سکا. اچھا, یہاں پہ ہم شمع سے بھی ایک کوئک کامنٹ اسی بارے میں لیتے ہیں. شمع, آپ نے علی ظفر صاحب کا بیان بھی سنا تھا, اور اب جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاص طور پر فوج کے سربراہ کی طرف سے بھی بڑے واضح طور پر یہ بات آ گئی ہے کہ دہشت گردوں کی تلاش کا کام شروع کیا جائے گا, جس کو کومبنگ آپریشن کا نام دیا جا رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی مفادات سے بالا تر ہوتے ہوئے اب کسی نہ کسی طور اس مسئلے کو بھی اہم بنا کر اس طرف پوری توجہ دینے کا امکان موجود ہے؟
بہجت, پاکستان میں کس قسم کا کوئی بھی آپریشن, جو اب میں 2 سال سے میری آبزرویشن ہے اور جو میں دیکھ رہی ہوں, کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پاور سکیٹرڈ ہے. پاور جب تک سیکٹر کے پاس نہیں آئے گی, کہ اگر سول حکومت کے پاس پوری پاور ہے 100% اور اس کو ایک ٹاسک دیا جائے ایک گیون ٹائم میں کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے اور وہ کرے, اور یا یہ ملٹری جس طرح یہ نیا کومبنگ آپریشن شروع ہوا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ملٹری کتنی, آپ سندھ کا اگر دیکھ لیں کہ سندھ میں رینجرز کے پاس پاور نہیں ہے, اسی طرح اگر یہ آپریشن جاری رہتا ہے, اور پھر وہی میں بات کروں گی کہ یہاں پر ملکی سے زیادہ سیاسی مفاد, بلکہ میں اس کو اگر تھوڑا سا اور نیرو کروں کہ انڈیویجول مفاد میں زیادہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں. ابھی احتشام صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ ہماری فورن پالیسیز کامیاب کیوں نہیں ہوتی. میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری فورن کامیاب اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر آپ حقانی نیٹورک کا ہی دیکھ لیں جو وہ بات کر رہے تھے, یا کسی اور میں, کہ پاکستان کی ایک ہی پالیسی رہی ہے, چاہے کتنے بھی بیچ میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہوں یا حالات چینج ہوئے ہوں, ہم لوگ ملکی مفاد کو نہیں دیکھتے. ہم لوگ ایک اسٹریٹجی جو کہ 1970s میں بنائی گئی تھی کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہمارے لیے اور ہم کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, چاہے اس کے نتیجے میں پچھلے 30 سالوں میں ہم نے اپنے ملینز آف افراد کی قربانی دے دی, یا افغانستان کا بیڑا غرق ہو گیا پورے امن و امان کا اس صورتحال میں, اس میں ہم اپنی پالیسی کو چینج نہیں کر پا رہے کیونکہ یا تو ہمارے پاس لیک آف اسٹریٹجک ایبلٹی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے, ہمارا ویژن نہیں ہے, یا یہ ہے کہ ہماری وہ ملکی مفاد کے لیے وہ ہماری ویل نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ ہم
پولیٹیکل ویل نہیں, آپ کی منشا نہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. آخری سوال آج کا یہ ہے کہ کوئٹہ سول ہسپتال بم دھماکے کی امریکہ سمیت مختلف ملکوں, اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی طرف سے مذمت کی گئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایک بیان میں پاکستان کی حکومت پر زور دیا کہ وہ عوام کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اس واقعے کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کو یقینی بنائے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی پارٹنرشپ کو جاری رکھا جائے گا. ترجمان نے کہا کہ امریکہ اس خوفناک خودکش حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے. اور اس وقت شمع ہم آپ کے ساتھ پاس آئیں گے, پہلے کہ آپ کا یہ خصوصی شعبہ ہے جب آپ ڈپلومسی کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل لیول کے اوپر پولیٹیکل ول کی بات ہوتی ہے, اپنے اہداف کی بات کی جاتی ہے, بین الاقوامی برادری کی طرف سے جب کسی سانحے پر مذمت کرتے ہیں یا ہر ہدف بنائے گئے فریق کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے یکجہتی کا, تو کیا یہ کافی ہوتا ہے یا اس ضمن میں کچھ ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟
میرے خیال میں بہجت برسلز میں اٹیکس ہوتے ہیں تو یسوس پیرس کا یا یسوس برسلز کا یا یسوس فرانس کا ایک ہیش ٹیگ ہوتا تھا. کل کوئٹہ بلاسٹ کا ہو رہا تھا, مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا. مجھے دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری پالیسیز ایسی رہی ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم وکٹم رہے ہیں دہشت گردی کے, اور سب سے زیادہ ہمارا کولیٹرل ڈیمیج اور ڈیزاسٹر ہوا ہے, ہماری ایک سابق پرائم منسٹر کا مرڈر ہو گیا دہشت گردی کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل ایکٹرز, چاہے آپ اسے کتنے بھی بڑے لیول پر ازیوم کریں, وہ ہمیں اس بچے کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ گرینیڈ تھا اور وہ اسے کھیلتے ہوئے پھٹ گیا. ہمیں ابھی تک اس لیول کی سمپتھی یا اس لیول کا ہمیں بیک اپ نہیں ملا جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اس کی ہماری اپنی, میں اس کو زور دے کر کہوں گی کہ ہماری اپنی پالیسیز کی ناکامی ہے کہ ہم لوگ ایز وکٹم اپنا رول اسٹیبلش نہیں کر پا رہے, اور ہم لوگ ابھی تک اس گندے بچے کا وہ تاثر دے رہے ہیں جس کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اسے یہ نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں. پاکستان کو ایک بہت ہی زیادہ میسو پالیسی میں چینج لانا پڑے گی, جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ آ سکتی ہے, کیونکہ وہی لوگ ہیں جو پالیسیز بناتے آ رہے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں. کوئی ایک دم میریکل نہیں آ سکتا کسی بھی سارے سسٹم میں اور کسی بھی طرح سے. تو یہ چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے اپنے لیے افسوس نہ کہ چاہے بان کی مون افسوس کریں یا کوئی بھی کرے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے طریقے پر ہمیں وہ توجہ نہیں مل سکی جو کہ پیرس میں ہوئی. حالانکہ ہمارے دیکھیں کہ 90 کے قریب کا لوگ مر گئے اس میں, یا اے پی ایس میں جو تھوڑا بہت ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بچے ہمارے اتنے مرے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہوا. لیکن کل مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ ہمیں اتنی اٹینشن انٹرنیشنل میڈیا پر نہیں ملی, چاہے ہلری کلنٹن نے بھی افسوس کیا یا بان کی مون نے کیا یا سی این این اور دوسرے میں آیا, لیکن وہ نہیں آئی چیز جو کہ یہ ہو کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ مل کر کہے کہ یس اس کو اٹھا.
اچھا چمک, آپ کا بہت بہت شکریہ. آخری ایک منٹ ہے نظامی صاحب, آپ کے خیال میں آپ شمع کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کو بڑی بھرپور انداز میں اپنی وہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر وہ عالمی سطح پر اپنے موقف کو بہتر طور پر پیش کر سکے؟
بہجت, اصل میں شمع نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ نے جو بیان دیا ہے اس دہشت گردی کے خلاف اور اس کی مذمت کی ہے, یہ ایک یوزول ایک کامن سا بیان ہے جو کہ ہر ملک میں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو کوئی ملک ڈپلومیٹیکلی वो ऐसा ऐसी मजम्मत का बयान देता है, अमेरिका ने ऐसा ही किया है। मेरे ख्याल से अमेरिका ने अभी दो दिन पहले जब ये एक बयान दिया था सख्त किस्म का पाकिस्तान के बारे में, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान को तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम करने चाहिए जो कि उनके पड़ोसियों को भी तंग करते हैं, तो अमरीका से इस बात का मुतालबा करना चाहिए कि जिस तरह से क्वेटा में, उससे पहले पिशावर में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान के साथ ये इस किस्म की दहशतगर्दी की गई है, तो आखिर अमेरिका मिलके पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाता है दहशतगर्दी के खिलाफ, और पाकिस्तान को भी अपने हिकमत अमली में तब्दीली लानी होगी हक्कानी नेटवर्क के बारे में, और दूसरे जो ग्रुप्स हैं जो दहशतगर्द हैं जो कश्मीर का बहाना करके दहशतगर्दियां कर रहे हैं पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी और दुनिया भर में इनका असर फैल रहा है, पाकिस्तान को एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और अमरीका के साथ मिलके और पाकिस्तान के सियासतदानों को भी ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान अमरीका के खिलाफ जो एक वो जज्बाती अंदाज में एक वहां के राय अम्मा को अमरीका के खिलाफ करते हैं उसमें उनको भी तब्दीली लानी पड़ेगी और एक बहुत बड़े हदफ
वसीतर हिकमत अमली तैयार करने
के लिए इत्तेहाद अमरीका और पाकिस्तान का जरूर होना चाहिए, इससे कि अमरीका के पास टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के पास अज्म है कि दहशतगर्दी को खत्म किया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशाम निज़ामी साहब यहाँ अमरीका से, और शमा जुनेर जो लंदन से हमारे साथ थे। अब जैसा कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ दुनिया असलम है जो कि अक़वामे मुत्तहिदा के पाकिस्तान में पनाह गज़ीन इदारे की तर्जुमान है, इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान से रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस जाने वाले अफ़गान पनाह गज़ीनों की तादाद में रवां साल के पहले छः माह की नस्बत तेज़ी देखी जा रही है, और इस ज़िम्न में सहूलत फराहम करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा برائے پناہ گزین یعنی UNHCR نے بھی اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے۔ پشاور میں UNHCR کے ترجمان صمد خان نے منگل کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ جنوری سے جون کے درمیان 1070 افغان پناہ گزین خاندان یعنی لگ بھگ 5000 باشندے افغانستان واپس چلے گئے ہیں، جبکہ یکم جولائی سے 4 اگست کے درمیان خیبر پختونخوا سے رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کی تعداد 19530 رہی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ادارے کے پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے بنائے گئے مراکز میں بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے بعد اب یہ دفتر روزانہ 1800 خاندانوں کی واپسی کے عمل میں سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے معلوم ہے کہ افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین حسین علیمی بلخی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا حال ہی میں، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور وہاں ان کے آباد کاری کے لیے منصوبے کو ستمبر تک حتمی شکل دے دی جائے گی۔ اور اس وقت دنیا اسلم ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں بتائیں گی۔ السلام علیکم دنیا۔ دنیا آپ مجھے سن رہی؟
جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے۔
بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کا اور ہمارے ساتھ ہمارے سامعین کو براہ راست بتانے کا کہ آپ کے ادارے کی طرف سے پاکستان میں اس بحالی اور پناہ گزینوں کے حوالے سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ادارہ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں سے مشاورت کر کے یعنی ان سے کنسلٹیشن کے ساتھ ان کی وطن واپسی پر کام کرا ہے، اس میں کس طرح کے مسائل عام طور پر درپیش ہوتے ہیں؟
پاکستان میں سب سے اہم مسئلہ ایک جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین تک ایگزیکٹ کریکٹ انفارمیشن کس طرح سے پہنچائی جائے، کیونکہ یہ کمیونٹی ایسی ہے جہاں پہ تعلیمی سطح کافی کم ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد غیر پڑھے لکھے لوگوں کی نسبت زیادہ ہے، تو اگر کوئی انفارمیشن ہمیں دینی ہو کس چینلز کو ہم استعمال کرتے ہوئے وہ معلومات ان تک پہنچائے اور ایکوریٹ انداز میں پہنچائے، کیونکہ اکثر جو انفارمیشن ہم اپنے آفس سے ریلیز کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے ہماری شورا ٹیمز کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے اور پھر لوگ ہیومرس کا شکار ہو جاتے ہیں اور افواہوں کی زد میں آ کے پھر جب سچویشن تھوڑی سی ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے اس کو قابو کرنا مشکل ہے۔ حال ہی میں جو اضافہ ہوا وطن واپسی کے حوالے سے افغان مہاجرین کا، اس میں جو ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ 25 جون کو UNHCR نے جو کیش گرانٹ افغانوں کو دیا جاتا ہے رضاکارانہ واپسی کے لیے، اس میں 100% اضافہ کیا۔ پہلے $200 دیا جاتا تھا، اب $400 فی قسط دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم نے اپنی کیمپین میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو اضافہ ہے یہ پرماننٹ ہے، یہ کسی اسپیسیفک پیریڈ کے لیے نہیں ہے. لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچی کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پہ یہ اضافہ ہوا ہے, اس لیے جو جو جا سکتا ہے وہ فوراً چلا جائے. اچھا. اس کے بعد آپ کو یہ پیسے نہیں ملیں گے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اور غلط انفارمیشن کو صحیح لوگوں تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور افغان ریفیوجی صرف ریفیوجی کیمپ تک محدود نہیں ہے, وہ اربن سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں, وہ انتہائی رورل پاکٹس میں رہتے ہیں. تو انفارمیشن ان تک پہنچانا اور صحیح انفارمیشن پہنچانا اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا
مسئلہ ہے. اچھا, دوسرا یہ سوال تھا میرا کہ جب وطن واپسی کے بعد, جو کہ برسوں اور اشروں کے بعد وہ وطن واپس لوٹتے ہیں, آپ نے بتایا کہ اب پہلے یہ $200 کی مدد دی جاتی تھی ان کو, جو کہ ان کی مالی مدد کرتی تھی کہ ابتدائی طور پر ان کو وہاں جا کر کوئی مسئلہ نہ ہو, جس کو اب $400 کر دیا گیا ہے اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. تو وہاں قیام کرنے اور پھر سے آباد ہونے کے لیے آپ کے ادارے کی طرف سے اس کے علاوہ کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی آپ کا ادارہ کوئی ایسے کیمپ قائم کرے جہاں پر پہلے جا کر یہ لوگ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہاں بس آنے کے لیے کام کیا جائے؟ کس طرح سے اس پر کام ہو رہا ہے یا صرف گرانٹ دے دی جاتی ہے؟
یو این ایچ سی آر کی جانب سے ایک تو گرانٹ دی جاتی ہے, پھر اویئرنیس ریزنگ سیشن ہوتے ہیں کہ مائن اویئرنیس کے بارے میں, بچوں کی ویکسین کے حوالے سے, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. اگر گورنمنٹ آف افغانستان کی ریفیوجیز کے لیے, جو کہ افغانستان جا کے ریٹرنیز بن جاتے ہیں, ریٹرنیز کے لیے کوئی پلانز ہیں لینڈ ایلوکیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, شیلٹر کے حوالے سے, تو اس حوالے سے ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. افغانستان میں ہم حکومت افغانستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, کیونکہ یو این ایچ سی آر الگ سے گورنمنٹس کے ساتھ الگ سے مل کے ایک پیرلل سسٹم نہ ہی چلانے کا عادی ہے اور نہ ہی اتنے ریسورسز ہیں کہ پیرلل سسٹم چلایا جائے. جہاں تک کیمپ کا سوال ہے تو یو این ایچ سی آر کبھی بھی کیمپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ کیمپ میں ڈپینڈنسی سنڈروم بڑھ جاتا ہے, خواہ وہ آپ کے ملک سے دور کیمپ ہو یا آپ کے ملک کے قریب کیمپ ہو. تو یو این ایچ سی آر کبھی بھی کسی بھی ایسی پالیسی کی حمایت یا سپورٹ نہیں کرے گا جہاں پہ یہ سجیشن دی جائے کہ کیمپ بارڈر کے ایک طرف سے اٹھا کے بارڈر کی دوسری طرف رکھا جائے, کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں. شاید یہ کوئک فکس ہو مگر یہ پرماننٹ فکس نہیں ہے.
اچھا,
تو گورنمنٹ آف افغانستان ایک اسٹریٹجی پہ کام کر رہی ہے جو سپٹمبر تک فائنل ہونے کے چانسز ہیں, جس میں گورنمنٹ آف افغانستان یہ کمٹ کرے گی کہ جو ریٹرنیز پاکستان سے جا رہے ہیں, پچھلے دنوں ایک گرینڈ جرگہ ہوا تھا جس میں منسٹر بلخی صاحب اور افغانستان کے امبیسڈر نے ڈائریکٹ افغانوں سے مل کے ان کے مسائل جانے اور ان کو یقین دلایا کہ یہ سارے مسائل جو ان تک پہنچائے گئے ہیں وہ صدر افغانستان تک پہنچائے جائیں گے. اس میں بڑے بڑے مسئلے, سب سے بڑا مسئلہ جو بار بار ہائی لائٹ ہوا وہ یہ تھا کہ 1980s میں جب لوگ یہاں آ رہے تھے پاکستان مائگریٹ کر کے, تو وہ ایک یا دو فیملیز تھی. اب وہ ایک دو فیملیز سے بڑھ کے ان کی تعداد ایک فیملی 10 فیملیز بن گئی ہے, اور اگر ان کے آبائی گھر تھے یا زمینیں تھیں وہ اب کافی نہیں ہے اتنے سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے افغانستان گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی کہ ان کو زمین دی جائے, شیلٹر کے حوالے سے ان کی مدد کی جائے, کیونکہ لینڈ ڈسپیوٹ بہت بڑا ایشو ہے افغانستان میں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ گارنٹی ہو کہ ان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہوگا وہاں پہ وہ لوگ اپنا گھر بنا سکے, تو باقی چیزیں وہ گریجولی کر سکتے ہیں. امبیسڈر صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ کیونکہ افغانستان میں زمین کی کمی نہیں ہے, مگر آف کورس موڈیلٹیز طے کرنا باقی ہیں. کچھ زمینیں پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت ہے, وہ زمینیں جہاں پہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے ان کی آبادکاری ضروری ہے.
جی.
تو آبادکاری کا جو پروسیس ہے وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, 6 مہینوں میں آف کورس یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے اب پاکستان کی حکومت, افغانستان کی حکومت اور یو این ایچ سی آر کی حکومت مل کے ایک کمپریہنسو لائحہ عمل پہ متفق ہوئے ہیں, جو کہ ڈونر کمیونٹی کی سپورٹ کے بغیر اگین اس کی سکسیس ممکن نہیں ہے, کیونکہ افغانستان میں اس وقت زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ واپس جائیں افغانستان وہ دوبارہ ایران یا پاکستان آنے کے لیے مجبور نہ ہوں.
بہت بہت شکریہ دنیا اسلم ہمارے ساتھ ہیں. دنیا آپ سے ہمیشہ ہمیں معلومات ملتی ہیں اور بڑی واضح طور پر آپ نے پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے ان کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا آپ کا یہ پناہ گزینوں کا ادارہ کام کر رہا ہے. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا, آپ کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت میر وائز افغان, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم افغان صاحب. افغان صاحب, امریکی یونیورسٹی آف افغانستان بدھ سے دوبارہ کھول دینے کی اطلاع ہے, کیونکہ گزشتہ اتوار کو یونیورسٹی کے دو اساتذہ کے اغوا کے بعد عارضی طور پر اس درسگاہ کو بند کر دیا گیا تھا, اور امریکی یونیورسٹی کے جن دو اساتذہ کو اغوا کیا گیا ان میں ایک امریکی جبکہ ایک آسٹریلیا کا بھی شہری ہے. یونیورسٹی کی طرف سے جو اغوا ہونے والے اساتذہ کے نام ہیں اور دیگر معلومات کی نہیں ابھی تک بتائی جا سکیں, اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر تفصیلی بات کریں ہم میر وائز افغان سے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں, اور ابھی ہمارا رابطہ پھر سے ہو گیا میر وائز افغان سے جو لندن میں ہیں. السلام علیکم افغان صاحب.
وعلیکم السلام.
افغان صاحب, ہم بات کر رہے تھے امریکی یونیورسٹی کی جسے بدھ سے دوبارہ کھول دیا جائے گا, جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں کہ ان کو دو اساتذہ کے اغوا کے بعد بند کیا گیا تھا, مطلب اس کا کام معطل کر دیا گیا تھا, جس میں ایک امریکی اور ایک آسٹریلیا کا شہری ہے, اور ان دونوں کے اغوا کی تاحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. لیکن دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آنے کے ساتھ ساتھ اغوا کے واقعات بھی بڑھ چکے ہیں. تو اب آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے اغوا, افغانستان میں پرتشدد واقعات اور حملوں پہ اضافے کے تناظر میں ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو؟ کیا آنے والے دنوں میں کسی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے؟
بدقسمتی سے افغانستان میں صورتحال یوں ہے جو نظر آ رہا ہے, اور صرف یہ اساتذہ کی اختطاف یا اغوا ہونے کی بات نہیں, وہاں پہ چھوٹے بچے بھی اغوا ہو رہی ہے, اور وہاں پہ صرف طالبان نہیں بلکہ کریمنل گروپ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے, اور یہ ناامنی کا جو صورتحال ہے اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اب بھی یہ وہی کوشش نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب تک کسی نے, کوئی بھی دہشت گرد گروپ نے اس اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہوئی ہے. اگر یہ دہشت گردوں کی طرف سے ہوتی تو ظاہرا اس کی جو رد عمل ہے وہ سامنے آ جاتا, لیکن ابھی تک یہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہوا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی حد تک شاید اس میں جو کریمنلز گروپس ہیں ان کے ہاتھ ہوگا, جیسے پہلی سے بھی ہوا ہے, افغان تاجر جو ہے وہاں پہ کڈنپ ہو چکے ہیں, اور بچے, اور وہاں پہ بہت سارے لوگ اسی طرح کی حالات سے آمنا سامنا ہوئی ہے ان لوگوں کی. اور دوسری جانب جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے, افغانستان میں یہ ظاہر ہے تجربی دول پہ صورت پہ تو یہ بہتر ہو سکتی ہے, اور افغان گورنمنٹ کوشش بھی کر رہا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن ابھی تک اس طرح کی واضح کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ تاکہ اس طرح اعمال کی وہ جلوگیری کر سکے.
اچھا, گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کا عملہ بھی ابھی تک رپورٹوں کے مطابق طالبان کی تحویل میں ہے, جن کی رہائی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں, اور اس سلسلے میں افغان حکومت سے پاکستان کی حکومت کی طرف سے درخواست بھی کی گئی ہے. اس سلسلے میں ہونے والی تازہ ترین پیشکش کے بارے میں کچھ پتا ہو تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا.
جی, پاکستانی حملہ جو ہے وہ طالبان کی کنٹرول میں جو ہیلی کاپٹر صوبہ لوگر کی جو آدرہ ضلع ہے وہاں پہ انہوں نے کراش لینڈنگ کیے ہوئے تھے. تو اب نئی اطلاعات یوں ہے کہ ان میں سے دو بندوں کی جو صحت تھی وہ خراب ہو چکی تھی, دو بندے مریض تھے. طالبان نے آنے پچھلے ان افغان گورنمنٹ کو انفارم کیا ہوا ہے, یا افغان گورنمنٹ یہی کہتے ہیں کہ ان کی جو حالات ہے وہ ٹھیک ہے. افغانستان کے حکام یہی کہتے ہیں, بلکہ لوگر کے حکام صوبائی اسمبلی کے ممبر یہی کہتے ہیں کہ طالبان نے اپنی جو ڈیمانڈس ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے ان ڈیمانڈس کی کو خفیہ رکھ کر کی بات ہو رہی ہے. البتہ جو میری ریسورسز ہے ان سے یہ بات سامنے آیا ہوا ہے کہ پاکستانی حکام نے کوئٹہ شورا سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے تاکہ ان لوگوں کو محفوظ طریقے سے رہا کیا جائے. دوسری جانب طالبان نے ہمیشہ جو اس طرح لوگوں کو رہا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بندوق رہائی کی خواہش ظاہر کی ہوئی ہے جو اس سے پہلی باتیں سامنے آ چکی ہے, لیکن اب اسی کا سامنے تو نہیں آیا ہوا ہے لیکن کسی حد تک لوگ یا جو وہاں پہ افغان حکام ہے یا جو جرنلسٹ موجود ہے وہ یہ شک کر رہا ہے کہ طالبان اپنی بندوق کو رہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جن میں سے ایک ملا برادر کی نام بھی سامنے آیا ہوا ہے کہ شاید اس کی رہائی کا بات بھی ہو چکی ہوگی طالبان اور پاکستانی حکام کے درمیان. البتہ جہاں تک افغان حکام کی بات ہے ان کی طرف صرف اتنی ہی بات سامنے آیا ہوا ہے کہ طالبان کی ڈیمانڈ
مطالبات ہے لیکن ابھی اس کی تفصیل نہیں بتائے گی. بہت بہت شکریہ میر وائز افغان لندن سے ہمارے ساتھ تھے. افغان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمیشہ ہمارے وقت ہمیں وقت دیتے ہیں, آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی. تو آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, امریکہ اور بین الاقوامی خبروں کی طرف آتے ہیں. امریکہ میں ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے سلامتی کے امور کے سابق مشیران, انٹیلیجنس سربراہان اور تجارتی نمائندوں پر مشتمل 50 شخصیات نے ایک خط میں کہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دے گا. ان شخصیات میں ریپبلکن صدور رچرڈ نکسن سے لے کر جارج ڈبلیو بش تک کے ادوار میں کام کرنے والے سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن, ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سابق ڈائریکٹرز مائیکل چیٹوف اور ٹام ریچ, سابق تجارتی نمائندہ کارلا ہلز اور متعدد نائب وزرائے خارجہ شامل ہیں. اور یہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر ان کی اپنی جماعت کی طرف سے اب تک کا سامنے آنے والا تلخ ترین تبصرہ ہے. اس کے جواب میں ٹرمپ نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام شخصیات واشنگٹن کی ناکام اشرافیاں ہیں اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہلری کلنٹن سمیت عراق میں مداخلت کے خطرناک فیصلے کیے, امریکیوں کو بنغازی میں مرنے کے لیے چھوڑا اور داعش کو پرپنے کی اجازت دی. تو لیکن اس کے بعد وہ اقتصادی صورتحال کی طرف چلے گئے. تو اس سے پہلے دونوں صدارتی امیدواروں کی نامزدگی کے لیے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں جماعتوں کے کنونشنز ہوئے اور رائے عامہ کے حالیہ جائزوں میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزد امیدوار ہلری کلنٹن کو ریپبلکن امیدوار کے مقابلے میں برتری حاصل ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں نیو یارک میں مقیم محسن ظہیر صاحب, ہمارا ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا. السلام علیکم محسن صاحب.
جی وعلیکم السلام.
تو محسن صاحب یہ دونوں میں تفصیل تو آپ کو بتا دی کہ یہ ساری جو صورتحال اس وقت ہے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے یہ کس طرح کا پیغام ہے؟
دیکھیں ابھی دو چیزیں میں بتاؤں کہ جب بھی امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں اور جو الیکشن انتخابی سیاست ہوتی ہے وہ جو دور ہوتا ہے وہ بڑا اگلی دور ہوتا ہے, اس میں جو پالیٹکس ہے وہ ایک بڑی اگلی شکل اختیار کر جاتی ہے. لیکن جب الیکشن اوور ہوتا ہے تو امریکہ نظام کی خوبصورتی ہے کہ امریکہ واپس اپنے ایک جو معمول کی زندگی ہے اس کی طرف واپس چلے جاتا ہے اور سیاسی تلخیاں جو ہیں وہ بالکل ہی قصہ ماضی بن جاتی ہیں. لہذا اب امریکہ میں نومبر تک جو صدارتی الیکشن ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور دونوں امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. اور اس میں ایک نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے اس مرحلے میں, اب آنے والے دنوں میں جو آپ کے سامعین جو ہیں, جو لوگ ہیں, دنیا جو ہے وہ بہت سے ایسے مراحل دیکھیں گے جس میں جو پارٹی پالیٹکس میں ایک دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہے اور دونوں جو مین امیدواران ہیں صدارتی امیدوار ان کی جانب سے جو ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گی, اس میں بڑے مرحلے آئیں گے. ایک پول کا آپ نے ذکر کیا جو مختلف جائزے پیش کیے تھے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ پر ہلری کلنٹن کو ایک واضح برتری حاصل ہے. لیکن آنے والے دنوں میں ایسے بہت سے پولز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے اور یہ ایک اپ اینڈ ڈاؤن صورتحال نظر آتی رہے گی. جہاں تک جو 50 ممتاز ریپبلکن جو نیشنل سیکورٹی ایکسپرٹس بھی ہیں اور جو ممتاز اہم عہدوں پر فائز بھی رہے مختلف ادوار میں, جیسے آپ نے ذکر کیا پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن سے لے کے پریزیڈنٹ جارج بش کے دور تک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ایک بہت بڑا الارم بجا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک اپنا نام رکھتے ہیں, ایک کریڈیبلٹی رکھتے ہیں. جب یہ لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر اسے انہیں مانتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی بات ہے, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کیا آپ نے تھوڑا سا کوٹ کیا, انہوں نے ری بف کیا اس تمام صورتحال کو, اس میں یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھے 14 million ووٹ ملے ہیں, اور یہ جو 50 لوگ جنہوں نے خط لکھا, یہ ایک اسٹیبلش ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے, اور جو پارٹی الیکشن لڑا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو بڑے چہرے مورے تھے ان تمام کا مقابلہ کر کے, تقریباً 14 بڑے نام تھے وہ, ان کا مقابلہ کر کے وہ انہوں نے پارٹی کی نامینیشن کو ون کیا ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ریپبلکن پارٹی میں پارٹی نامینیشن ون کر گئے ہیں تمام تر تنازعات کے باوجود, انکلوڈنگ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا, اور وہ پاپولیرٹی کو وہ اپنے ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکیں گے کہ نہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور بغور اس پر نظر رکھنی ہوگی, اور یہی میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا امتحان ہوگا آنے والے دنوں میں. اور دوسری ایک چھوٹی سی بات بھیج دے, وہ یہ ہے کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا مجھے اس الیکشن میں نظر آ رہا ہے 2016 کے, اور وہ یہ ہے کہ اکثر امریکہ میں سوئنگ سٹیٹس کا ہم ذکر سنتے ہیں کہ ایسی سٹیٹیں جہاں پہ ووٹر اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں اور وہ پلڑا کہیں جدھر جاتا ہے تو وہ ادھر نتائج نکل جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے ریپبلکن پارٹی کا ڈونلڈ ٹرمپ, وہ ایک سوئنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کی جو پوزیشن ہے وہ سوئنگ ہوتی ہے, اور سوئنگ کی وجہ سے ان کا جو اپنا پلڑا ہے کامیابی یا ناکامی کی طرف وہ سوئنگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فینومینا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا آئندہ الیکشن جب آئے گا نومبر میں کہ یہ جو سوئنگ کینڈیڈیٹ ہے آیا اس کی یہ جو سوئنگ پالیٹکس ہے اس کا فائدہ وہ اٹھا سکیں گے کہ نہیں.
اچھا محسن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہمیں بین الاقوامی خبروں پہ بات کرنی ہے. لندن سے اب ہمارا ساتھ دیں گے بیرسٹر امجد ملک بھی, اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر صاحب. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات,
جہاں رنگ پروگرام کے ساتھ بہجت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی اور بین الاقوامی خبروں کی, اور مشرق وسطی سے ہم صورتحال کا آغاز کرتے ہیں. شام کے شہر حلب میں صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے, جہاں سرکاری افواج اور باغی دھڑوں نے اپنے سینکڑوں مزید جھنگجو لڑائی میں شامل کر دیے ہیں. اس لڑائی کے نتیجے میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفارتکار سمانتا پاور نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ لڑائی کی وجہ سے حلب میں رہائش پذیر افراد کے بیرونی امداد سے کٹ جانے کا خطرہ ہے. اس پیچیدہ صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں گے بیرسٹر امجد ملک سے. ملک صاحب, پہل تو آپ کو ہم بہت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس پیچیدہ صورتحال کے بارے میں بتائیے گا, اپنے تجزیہ کیجیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ سرکاری افواج اور باغی دھڑوں میں لڑائی کے اس شدت کے پر پہنچ جانے کے بعد کیا نتائج نکلتے آپ دیکھتے ہیں؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ معاملہ جو ہے سیکورٹی کاؤنسل میں گیا ہے. یہ رائٹ فورم ہے جہاں پہ جو دنیا کے بڑے ہیں وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ان متحرک گروپوں کے درمیان اور جو اسٹیٹ ہے اس کے درمیان بیٹھ کے ڈائیلاگ کیسے کروانا ہے. ایک روڈ میپ پہلے ہی دیا جا چکا ہے, اب اصل مسئلہ روڈ میپ کے اوپر عمل درآمد ہے, جس کے لیے جو متحرک گروپ, جو وائلنٹ گروپس ہیں, اب ان کو پالیٹکس کی طرف لے کے آنا ہے, اور تاکہ وہ ٹیبل ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. ان کی اپنی بھی ان گروپوں کی رہنمائی یا لیڈرشپ ہے وہ ایک لمحہ فکری ہے اور سوالیہ ہے, کیونکہ ابھی تک وہ کوئی ایک لیڈرشپ کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے کہ جو اسد کے مقابلے میں ان سے ڈائیلاگ کرے گا, یا جو اپوزیشن کی جو مطالبات ہیں یا جو وہ اسد کو ہٹانا چاہتے تھے جن نکات کے اوپر, اب ان کو جو ٹائم فریم ہے یا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے اوپر جو نکات ہیں ان کے اوپر وہ کام کرے گا. دوسری طرف اسد کی حکومت کو ہٹانے کا بھی الزام تھا, جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ سختی کر رہے ہیں. اور برطانیہ امریکہ میں الیکشن اور برطانیہ میں بریگزٹ اور امیگریشن کے واقعات کی وجہ سے میرے خیال میں اصل تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس ایٹموسفیئر میں فیل کر رہے ہوں گے, اور اس وجہ سے وہ بھی زیادہ سختی کی طرف مائل ہوں گے اور تھوڑا اگنور کر رہے ہوں گے ٹائم ٹیبل کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ممالک اگلے 6 سے 12 مہینے تک خود اپنے انٹرنل معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, تو شاید وہ بھی ہیوی ہینڈیڈنیس استعمال کر رہے ہوں.
اچھا, اب بات کرتے ہیں ہم محسن ظہیر صاحب سے. محسن صاحب, حلب میں کسی بھی فریق کی کامیابی فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے, اگر باغی جہاں قابض ہو جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں بشار الاسد کی حکومت کے لیے پھر کیا چیلنج ہوگا؟ کیا شام کے لیے ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے پھر جنگ کے خاتمے کا کوئی حل ممکن ہو سکے گا؟ اب
دیکھیں, شام کی جو صورتحال ہے حلب, اس کا ایک حصہ ضرور ہے, لیکن اوور آل جو شام کی صورتحال ہے وہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں, اور وہ دن بہ دن ہر ہفتے ہر مہینے اور ہر سال جو ہے وہ دگرگو ہوتی جا رہی ہے, بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اور حلب کی جو صورتحال ہے وہ اس کی ایک تازہ مثال ہے. تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ محصور ہیں, اور اس علاقے کی اگرچہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے, اور شامی افواج کی جانب سے اس پر فضائی حملے بھی کیے جا رہے ہیں, اور کچھ دن پہلے یہ بھی رپورٹس آئیں کہ روسی فضائی حملے بھی کیے گئے. لیکن جو اندرون علاقے کے اندر جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور دونوں فریقین کی جانب سے جو کلیم کیے جا رہے ہیں, شام کی حکومت کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ جلد یہ جو ان کا قبضہ جو ہے اس کو توڑ دیں گے, جبکہ جو باغی گروپ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس حصار کو توڑنے کے بعد شہر پر اپنا مکمل کنٹرول جو ہے وہ بحال کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو دو چیزیں میرے ذہن میں, نمبر ون جو ہے وہ کریڈیبل انفارمیشن کیا ہے, دو جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کیا دعوے ہیں, ان کے بارے میں ابھی کوئی صورتحال کچھ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ بشار الاسد کی حکومت جو کہہ رہی وہ صحیح ہے, یا جو باغی گروپ ہیں جو وہاں پہ اندر جو لڑ رہے ہیں وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے. لیکن یہ ایک بڑا الارمنگ صورتحال ہے, آپ نے اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کے حوالے سے بھی اس کا جائزہ لیا. لیکن دیکھیں یہ چیزیں ہم اتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ خیز جو چیزیں وہ سامنے نہیں آتی, دن روز بروز صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. لہٰذا ڈائیلاگ کی طرح معاملہ جاتا ہے کہ نہیں, یہ بھی ابھی میں نہیں کچھ کہہ سکتا. جو نمبر ون ضرورت ہے شام کے معاملات کی, وہ ایک کسی بھی صورت میں معاملات کو میز پر آنا چاہیے, مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے, لیکن ایسی کوئی پیش رفت جو ہے وہ بظاہر مستقبل قریب میں تو مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی.
اچھا, روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئین کے خلاف کسی بھی طرح کی بغاوت کے خلاف ہے. یہ بات انہوں نے روس کے دورے پر آئے ہوئے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے منگل کے روز سینٹ پیٹرزبرگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران کہی. اردوان ترکی کی طرف سے گزشتہ نومبر میں ایک روسی لڑاکا طیارہ مار گرا جانے سے دو طرفہ تعلقات میں در آنے والی کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ روس کا دورہ کرے ہیں. امریکہ سمیت عالمی برادری کی طرف سے ترکی میں ناکام بغاوت کی مذمت کی گئی, لیکن صدر اردوان کہتے ہیں کہ مغربی دنیا نے کھل کر اس کی مذمت نہیں کی. ادھر روسی صدر مزید کہتے ہیں کہ ترکی میں داخلی سیاسی افراتفری کی صورتحال کے باوجود ترک صدر کا یہ دونوں ملکوں کا دورہ تعلقات کو معمول پر لانے کا ایک اشارہ ہے. صدر اردوان نے اپنے روسی ہم منصب سے اتفاق کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ترکی اور روس کی یکجہتی سے علاقائی مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. تو بات یہ ہے کہ ہم بیرسو صاحب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ صورتحال ترک صدر اور سیاستدانوں کے امریکہ کے مقیم دانشور فتح اللہ گولن کی بغاوت میں مبینہ طور پر ملوث ہونے اور امریکہ کی مبینہ حمایت کے بارے میں جو انہوں نے مختلف بیانات دیے ہیں, اس تناظر میں کتنی الارمنگ ہے روس اور ترکی کی ملاقات اور تعلقات کو وسیع؟
میرے خیال میں جی روس اور ترکی کے بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے. انہوں نے ان کا طیارہ مار گرایا تھا اور انہوں نے بعد میں اپالوجی کی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روس ترکی اور یورپین یونین کی جو سرد میری ہے اس پر جو مبنی ان کے جو تعلقات ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے اور اٹھا بھی رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ فتح اللہ گولن کے اوپر امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے. ان کو ایک تو بالکل یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ایگزائل میں آئے ہوئے لوگوں کو جہاں سزائے موت ہو وہاں بھیجا نہیں جا سکتا, اور ظاہر ہے ترکی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے، ہزاروں کے 56,000 ہے شاید جو نیٹ ورک انہوں نے آپریٹرز پکڑے ہیں، وہ ایپس کے اوپر پابندی دیکھ رہے ہیں، ایگل اور ٹینگو اور بائی لاگ کے ذریعے جو رابطے میں تھے، سو وہ بڑی لمبے طریقے سے صفائی کر رہے ہیں. اور بالکل امریکہ بجا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کسی اسرائیل لیڈر کو ایسے ملک نہیں بھیجنا چاہتے جہاں سزائے موت کا خطرہ ہو، لیکن اس کے نیٹ ورک کے اوپر ترکی کے تحفظات دور کرنے میں یہ ایک وائز قدم ہوگا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تاثر ختم ہونے میں مدد ملے گی کہ امریکہ خدا نہ خواستہ اس معاملے میں انڈائریکٹلی انوالو تھا. ایک تو یہ، دوسرا ترکی ایک سٹیبل اینڈ اکنامیکلی وائبل ملک ہے اس ریجن میں. میرے خیال میں ترک ایک جمہوری ترک ملک جو ہے وہ ریجن اور خطے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ہم آلریڈی رجیم اور ڈبلیو ایم ڈی اور سیریا میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا نتیجہ تجربہ سازی کا کیا ہوا ہے. اتنا زیادہ ان ریسٹ ہے، ریفیوجیز ادھر ادھر آ رہے ہیں، اکانومی وائز پرابلم ہے وہاں پہ. ابھی بھی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سیریا میں ابھی تک ان ریسٹ ہے اور پتہ نہیں ہے کہ بات کس کروٹ بیٹھے گی. ایسے حالات میں ڈی سٹیبلائز ترکی جو ہے ملک یا ریجن کے مفاد میں نہیں تھا، اور امریکہ کو ایک واضح پیغام دینا چاہیے تھا ترکی کو کہ آپ کے ملک میں جمہوریت خطے اور پوری دنیا کے مفاد میں ہے، اور آگے بھی بڑھ کے کہ اگر فتح اللہ گلن کو وہ نہیں بھی حوالے کرتے تو وہ کہتے کہ ہم فتح اللہ گلن کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہم ریگولیٹ کریں گے اور ہم ان کو مانیٹر کریں گے تاکہ اس کو رجیم چینج کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ جمہوریت کی خدمت ہوگی، اس سے شاید ترکی کے تحفظات بھی دور کرنے میں مدد ملتی، اور شاید یہ جو انتقامی کاروائیاں جس کے اوپر ہم الیجڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ترکی میں اگر 56,000 لوگ پکڑے جا رہے ہیں یا 16,000 لوگوں کو وہ پکڑ کے اریسٹ اینڈ ٹرائی کرنا جا رہے ہیں یا 270 کے قریب لوگوں کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، تو شاید ان واقعات میں بھی کمی واقعہ ہو. جب آپ تھریٹ کریں گے کسی کو تو وہ ریٹیلیشن پہ اتر آئیں گے. اگر امریکہ تھوڑے تحفظات کا ان کو ایڈریس کرے گا تو شاید یہ لوگ جو ترکی ہیوی ہینڈڈنیس ابھی استعمال کرے گا کلینزنگ کے لیے، اس میں شاید وہ شدت نہ رہے. اگر بین الاقوامی اور مغربی دنیا یہ ببانگے دوہل کہے کہ ہم جمہوری ترکی کے ساتھ ہیں، اور اس سے جمہوریت کی بھی خدمت ہوگی اور شاید وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں.
اچھا، یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جان کیری امریکہ کے وزیر خارجہ نے بہت دن پہلے جب اس کا آغاز ہوا اس سارے سلسلے کا اور ترکی کی طرف سے مختلف بیانات سامنے آئے، تو اس وقت بھی امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا تھا کہ اگر فتح اللہ گولن کے بارے میں کسی طرح کے شواہد یا ٹھوس کچھ حقائق پر مبنی ثبوت پیش کر دیے جائیں تو پھر امریکہ اس بارے میں بھی غور کرے گا. تو ترکی نے منگل کے روز امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے پنسلوینیا میں مقیم ترک مبلک فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے نہیں کیا تو اس سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. ترکی فتح اللہ گولن پر گزشتہ ماہ ہونے والی ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا ہے، لیکن گولن اس الزام کو مسترد کرتے ہیں اور اس ناکام بغاوت کی مذمت بھی کر چکے ہیں. ترکی 15 جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد سے تواتر کے ساتھ امریکہ پر گولن کو حوالہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جیسا کہ ابھی بیرسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ناکام بغاوت کے بعد ترکی میں فوج، عدلیہ، سول سوسائٹی اور تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 70,000 افراد کو یا تو حراست میں لیا گیا یا انہیں برطرف کر دیا گیا یا انہیں تفتیش کا سامنا ہے. ان کاروائیوں کی وجہ سے ان خدشات کو تقویت مل رہی ہے کہ روس ترکی کے صدر اردوان اس موقع کو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ساری صورتحال تھی. محسن ظہیر صاحب سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ترکی میں جاری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئندہ دنوں میں امریکہ اور ترکی کی داعش کے خلاف کی جانے والی کوششوں پر کس حد تک کے اثرات مرتب ہونے کی آپ توقع کرتے ہیں؟
دیکھیں، جو امریکہ اور ترکی کے درمیان فتح اللہ گولن کے مسئلے پر ایک باہمی اعتماد اور باہمی تعاون کے حوالے سے ایک جو خلا پیدا ہوا ہے، اس خلا کے جو اثرات ہیں وہ دو طرفہ تعلقات پر بھی ضرور مرتب ہوں گے. اور جب ہم دو طرف تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ان میں جو داعش کے خلاف دونوں ملکوں کا ایک کردار ہے، اس پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور اثر انداز ہوں گے. ترکی میں جو صدر طیب اردوغان کی حکومت تھی، اس کی نمبر ون جو پرائرٹی تھی، آپ کو پتہ شام کی صورتحال کا معاملہ جو تھا ان کا نمبر ون ایک توجہ کا مرکز تھا. پھر کرد جو معاملہ ہے اس پر ان کی توجہ تھی, پھر داعش کا ایک نیا فیکٹر اس علاقے میں پیدا ہوا, وہ ایک صورتحال پیدا ہوئی. لیکن ان تمام جو معاملہ تھے ان پر جو چیز سب سے زیادہ ڈومینیٹ کر گئی وہ ترکی میں جو 15 جولائی کو ایک بغاوت کی ناکام کوشش ہوئی, وہ اس کے بعد جو ترکی کی صورتحال پیدا ہوئی اس کی وجہ سے تمام تر جو وہ معاملات وہ دب گئے اور وہ صورتحال جو ہے وہ حکومت کی اولین توجہ کا باعث بن گئی. لہذا جو ترک انتظامیہ ہے اس کو سب سے پہلے اپنے اندرون خانہ معاملات کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے, اور جب اندرون خانہ معاملات کے تناظر میں جو وہ خارجی معاملات کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اس اینگل سے اپنا دیکھتے ہیں کہ اس ہمارے جو اندرون خانہ معاملات میں جو خارجی عوامل ہیں اس کو وہ کس پیج پر وہ ترکی کے ساتھ ہے, تو اس پیج کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا جا رہے ہیں. ابھی جیسے ذکر کیا ترکی کے صدر سینٹ پیٹرزبرگ پہنچے روس میں, جہاں پہ انہوں نے صدر پیوٹن سے ملاقات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے ترکی ایک طرف جہاں پہ آئسولیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ دوسری طرف وہ دوسرے اتحادی جو ہیں یا دوسری جو صف بندی ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک ہمیں ڈائیورشنز نظر آ رہی ہے, ایک جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس کے جو کردار میں. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو داعش کا ایک فیکٹر ہے اس پر پوری دنیا متفق ہے کہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, داعش اسلامک ورلڈ کے لیے خطرہ ہے, مغرب کے لیے خطرہ ہے, اور اس پر کوئی جو ہے اختلاف رائے موجود نہیں ہے. لہذا یہ ترکی اور امریکہ کے جو معاملات ہیں, اور بحثیت ترکی ایک نیٹو کے رکن کے طور پر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ڈپلومیسی کا ایک بہت اہم کردار ہے. یہ جو دو طرفہ معاملات ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد شاید فزل ڈاؤن ہو جائیں, لیکن دو طرفہ معاملہ جو تعلقات ہیں اور ان میں داعش کے خلاف جو ایک کردار ہے, اور اسی طرح سیریا کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں جو امریکہ اور ترکی کا ایک باہمی کردار ہے اس پر یہ تعلقات اثر انداز نہیں ہونے چاہیے. اور اس صورتحال کو سے معاملے سے نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو دونوں ملکوں کی جو ڈپلومیسی ہے انہیں اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے یہاں نیو یارک سے, ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام. آخری سوال میرا بیرسٹر امجد ملک سے ہے. بیرسٹر صاحب, آپ وکلا برادری سے آپ کا تعلق ہے, کوئٹہ میں کل وکلا کو ہدف بنا کر کیا گیا حملہ بہت سارے جانی نقصان کا باعث بنا, اور آج بھی ہم نے سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے صدر علی ظفر سے جو ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے بات کی وہ اپنے پروگرام میں سنوائی, ان کا کہنا یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ جو ضروری بات یہ ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ یونٹی اور فیتھ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. آپ اس سلسلے میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس کیا دیں گے؟ 2 منٹ ہے ہمارے پاس.
رو رہا ہے, ہم بھی سٹرائک جو ان کے ساتھ منا رہے ہیں, مون کر رہے ہیں اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ. میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں نیشنل ایکشن پلان کو آگے لے کے اس کی اگلی جو اس کی سٹیپ ہے اس کے اوپر لے کے جانا چاہیے. اب قوم کو گورنمنٹ اینڈ ملٹری کے ساتھ مل کے قوم کو بھی اب ملنا ہوگا ساتھ, اور یہ نیشنل ایکشن پلان جو ڈرائیونگ فورس ہے, جو باہر سے لوگ آئے ہیں یا جو اندر سے انڈاکٹرائن جو ریڈیکلائز گروپس ہیں یا آؤٹ فٹس ہیں ان کو اکھاڑنا ہوگا, کیونکہ وہ جو صفوں میں گھس کے یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان کو پوری قوم کو مل کے یہ اکھاڑنا ہوگا, کیونکہ اسٹیبل اینڈ سیف پاکستان اسی میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے, اور پاکستان ایک نئی نہج پہ سی پیک کے ذریعے جا رہا ہے. تو ایسے میں میرے خیال میں سرمایہ کاری کا ماحول بنے گا نہیں جب تک دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ ہو, اور دہشت گرد کسی بھی فارم, کسی بھی شے, کسی بھی کلر میں ہوں یا کسی بھی طریقہ واردات کو استعمال کر رہے ہوں, ان کی نفی کرنی ہوگی اور ان کی مخالفت کرنی ہوگی. اور ایز اے منحصر قوم ہم وکلا کے ساتھ بھی ہیں, میڈیا کے ساتھ بھی ہیں, اور پاکستانی قوم کے ساتھ.
بہت بہت شکریہ. لنڈن سے بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ تھے, اور یہاں نیو یارک سے ہمیں محسن ظہیر صاحب نے جوائن کیا تھا. اس سے پہلے لنڈن سے میر وائز افغان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اور پاکستان سے اقوام متحدہ کے مہاجرین کے پناہ گزینوں کے ادارے کی ترجمان دنیا اسلم ہمیں صورتحال کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں, اور پروگرام کا آغاز ہم نے کیا تھا شمع جنیجو لنڈن سے, اور یہاں سے احتشام نظامی کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے کے بعد جو سوالات ابھرے ہیں ان کے بارے میں وہ رائے دے رہے رہے تھے اور اپنے تجزیے انہوں نے پیش کیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام جہاں رنگ ختم کرنے کے لیے اب اجازت دیجیے. بہجت آپ کے میزبان, پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر مارٹن کرسس اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.